سورہ لقمان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرة وباطنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس مقام پر اللہ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنا, اور اللہ نے اپنی ظاہری اور پیش پوشیدہ نعمتیں تمہیں بھرپور عطا فرمائی. بہت سی وہ ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں, بہت سی وہ نعمتیں جو نعمتیں ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا جن کا, یہ سب کچھ اللہ نے دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم, بغیر ہدایت, بغیر روشن کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو, یعنی اندھے بن کر پیروی کرتے ہی چلے جائیں گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, مراد وہ سر تسلیم خم کر دے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو بے شک اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا, سہارے کو تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ, اور جو کفر کرے تو اس کا کفر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو غمگین نہ کرے. الینا مرجعہم, ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے اس کے بارے میں جو عمل کرتے تھے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. نُمَتِّعُهُم قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُم إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ, ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قل الحمد للہ, آپ فرما دیں تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے, یہ خالق اللہ ہی کو مانتے مگر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کر بیٹھتے ہیں. قل الحمد للہ, فرما دیے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً وہ غنی ہے, بے نیاز ہے, حمید ہے, آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد سات سمندر اور آ جائیں, مراد ان کی بھی سیاہی بن جائیں. ما نفیدت کلمات اللہ, تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر, سارے درخت زمین کے جو ہے قلم ان کے بن جائیں اور سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور اتنے سات سمندر اور بھی آ جائے اور ان کی بھی سیاہی استعمال میں آ جائے, یہ سارے درخت ختم, یہ ساری سیاہی ختم, یہ سارے قلم ختم, یہ ساری سیاہی ختم, مگر رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ یقینا غالب ہے اور حکمت والا ہے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده, تم سب کا پیدا کیا جانا اور تم سب کا دوبارہ جی اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ شخص کا. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن اور فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. تو جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کہ اللہ کے لیے آسان, تم سب کا بھی پہلی مرتبہ پیدا کیا جانا اور سب کا دوبارہ پیدا کر دیا جانا بھی ایسا ہی آسان ہے اللہ کے لیے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر, کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ اللہ داخل فرماتا رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں, اور اس نے سورج و چاند کو تمہاری خدمت پر لگا دیا. کل یجری الى اجل مسمى, ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ تک یعنی قیامت تک. وان اللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. ذلك بان الله هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ ہی الحق ذات ہے. وان ما يدعون من دونه باطل, اور یہ کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. وان الله هو العلی الکبیر, اور بے شک اللہ بہت بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتیاں دریا میں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں ہر خوب صبر کرنے والے خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے مراد سمندر میں, تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرح بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کوئی تو میانہ روی پر رہتا ہے عمدہ طرز عمل پر. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ, اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتا ہے جو عہد کو توڑنے والا اور خوب نا شکرا ہے. یہی لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد بڑا زوردار کلام ہے آخرت کے بارے میں. جیسے جب سمندر میں جہاز ڈوب رہا ہو تو انتہائی قریبی بھی پھر یاد نہیں رہتا, اور ہر ایک کو پھر اپنی ہی فکر ہوگی اور ہوتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانو اپنے رب سے اللہ سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی, اس دن سے ڈرو جس دن کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا, اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے. بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا, باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا, ہر ایک نے اپنا جواب کل خود دینا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, سورہ مریم کی آیت 95, ہر ایک تم نے سے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. پیشی ہر ایک کی اکیلے اکیلے, اپنا جواب ہر ایک نے خود دینا ہے. اس دن سے ڈرنے کو کہا گیا, اور شیطان بہت بڑا دھوکے باز, اللہ اس کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سورت کی آخری آیت ہے, اس میں پانچ باتوں کا ذکر ہے. ایک حدیث میں ان کو غیب کے خزانے بھی کہا گیا, البتہ ان میں سے ایک دو باتوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو خواہ پریشانی ہو جاتی, اس کی وضاحت ابھی کر دیں گے انشاءاللہ. ان اللہ عنده علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. ینزل الغیث, اور وہ بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور وہ جانتا جو کہ رحم میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی نہیں جانتا کوئی شخص کے کل وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا. پانچ باتوں کا ذکر ہے, اور ایک حدیث میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ غیب کے خزانوں میں سے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بارش کی پریڈکشن تو ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں, اور ایک ماں کے رحم میں کیا ہے وہ تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ نہیں چل جاتا ہے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے, پانچ میں سے تین باتوں کی کیٹیگوریکل نفی ہے. پہلی بات, اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. چوتھی بات, کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. پانچویں بات, کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا. درمیان کی دو باتیں کیا ہیں, اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا جو کچھ رحم میں ہے. تو باقی تین باتوں کی کیٹیگوریکل نفی, ان دو باتوں میں اللہ نے ایک ذکر کیا. البتہ آج اگر ہم کچھ صلاحیتوں کو حاصل کر بیٹھے ہیں تو ان کو عطا کرنے والا بھی اور ان کو استعمال کی اجازت دینے والا بھی اللہ ہے. کہ تھوڑی پروڈکشن ہوگی بارش ہونے والی ہے, یا جناب ویدر پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھ لی کر لی, یا یہ کہ رحم میں کیا ہے اس کو پتہ کر لیا. لیکن کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے بخارات سمندر سے اٹھے؟ کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہاں وہ آسمان پر جا کر وہ بادل بنے؟ کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں وہ بادل کہاں سے کہاں پہنچے؟ کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کب وہ پھٹے؟ کیا ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا پانی بہا، اس میں سے کتنا جو ہے وہ گلیشیئرس کی صورت میں جمے گا، پھر دریاؤں میں جائے گا، پھر سمندر میں جائے گا، پھر ایویپوریشن ہوگی؟ اللہ کہتا ہے میں تو ڈیو میجر میں نازل کرتا ہوں بارش. یہ سب پتہ ہے کیا ہمیں؟ اچھا یہ رحم میں ہمیں پتہ چل گیا جی یہ فیٹس، یہ کیا یہ بچہ ہے کہ بچی؟ او بھائی کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ کس زوجین کے کس میلاب کے نتیجے میں اس بچے کی تخلیق کا عمل شروع ہوا؟ کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ درجہ بدرجہ گریجولی جس کی پروڈکشن ہو رہی، ترقی ہو رہی اس کی تخلیق کے اندر، اس ایک ایک مرحلے کو تم جانتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا؟ کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی؟ کیا یہ بھی پتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو کچھ تھوڑا بھی پتا تو اللہ کے دیے ہوئے سے پتا ہے، اور وہ تھوڑا اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. آخر میں فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کو سجدہ اور الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے اس انداز سے ہے کہ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرماتے، اور دوسری رکعت میں سورت الدہر کی تلاوت فرماتے جو 29ویں پارے میں ہے. اس سورت میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، مشرکین کے لیے وعینے اور ڈراوے بھی بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ دیا ہے؟ معاذ اللہ، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبل، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آج سے پہلے نہیں آیا. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فرق ہے. اس درمیان کوئی کتاب، کوئی پیغمبر ادھر عربوں میں نہیں، ان میں نہیں آئے، اس بات کی طرف اشارہ. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، مراد اپنی شان کے مطابق. یہ متشابہات میں سے ہیں باتیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے جس اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون، تو بس کیا تم غور نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، وہ اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، اور وہ کام پھر اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے اے لوگوں جو تم شمار کرتے ہو. یہ 1000 سال کا ذکر الحج میں بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا. لوگ جلدی مچاتے ہیں، اللہ کی پلاننگ تو بڑی طویل ہوا کرتی ہے، اور اللہ کا ایک دن لوگوں کے شمار کے اعتبار سے 1000 برس کے برابر. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ اللہ پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کے جس نے ہر شے جو بنائی خوب بنائی. وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر سے پانی کے خلاصے سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے، اماں حوا کو ایک روایت کے مطابق ان کی پسلی سے، مگر ان دونوں کے ملاپ کے بعد پھر نسل انسانی کا جو قافلہ چلا وہ ایک معمولی قطرے کے معمولی جز سے تخلیق کا سلسلہ. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس بندے انسان کے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. یہ ہے شرف انسانیت، ہر انسان میں اللہ کی روح کی طرف روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے. وجعل لكم السمع والبصر والافئدة، اور اللہ نے اپنی روح، وجعل لكم السمع والبصر والافئدة، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے سماعت یعنی کان، اور بصارت یعنی آنکھیں اور دل. الافئدة، افئدة کا ترجمہ دل سے بھی کیا گیا ہے اور دماغ سے بھی کیا گیا ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا ایذا وللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، اور وہ بولے کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مراد مٹی ہو جائیں گے، تو کیا نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. نبی علیہ السلام فرما دیجیے موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم, اور ایک آش کہ تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے, کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا, بس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں. انا موقنون, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. یہ بار بار قرآن کہتا ہے مگر اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. کل حسرت ہوگی, دوبارہ لوٹنے کا موقع نہیں ہوگا. آج ہے چانس اور ایک ہی چانس, اللہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے. مراد یہ کہ جبرن بھی دے سکتے تھے مگر پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين, لیکن بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسان سب کے سب سے. استغفر اللہ, اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. یہ کون ہوں گے جن کا ذکر بار بار آتا ہے کہ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے جھٹلایا اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کیا, اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی روش پر اڑے رہے, یہ وہ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, بس اس کا مزہ چکھو جو تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم, ہم بھی تمہیں فراموش کر چکے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو. انما یؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا, بے شک ہماری آیات پر تو وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یاد دلائی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدا, تو سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم, اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون, اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ ادا کر لیجیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ جنتیوں کا بیان آ رہا ہے بھائی, اور بستروں سے ان کے پہلو علیحدہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آخری عشرے میں تو بستر جو ہے وہ چھوڑے رہے تو زیادہ اچھی بات ہے, رات کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے پیغمبر بھی اسی طرح پوری رات قیام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارا بھی اپنی رضا کے لیے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں پوری رات کے قیام کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے. ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں, وہ اپنے رب کو پکارنے خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. یہ تفصیل کئی مرتبہ آ چکی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم نے جو عطا کیا, مراد کیا ہے بھائی, تم خرچ کرو تمہارا ہے کہاں, اللہ کا ہے, اللہ کو واپس دے دیا, کمال کی کیا بات ہے جی. کچھ آنا تو نہیں چاہیے نا دل میں, یہ تو اس کی شان کریمی ہے. وہ کہتے ہیں میرے بندے مجھے قرض حسن دے دے, اللہ اکبر, میں بڑھا کر دوں گا 700 گنا کر کے بھی دوں گا, تو اس کی عطا کا بیان ہے, ہمارا کمال تھوڑی. تو بس اس کی شان کریمی ہے اور اس کی رضا کی خاطر اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں جانتا جو کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. کیا چھپا کر رکھا گیا ہے, یہ جنت کا بیان ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت بھی فرمائی, بخاری کی روایت, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی حدیث سے قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے کبھی سنا, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. دنیا میں جو بہترین سے بہترین ہے بندہ سوچ سکتا ہے, جا نہیں سکتا تو انٹرنیٹ پہ تصویر دیکھ لے گا, اس کی ویڈیو دیکھ لے گا, یہ تو پاسبلٹی ہے نا. لیکن جنت کے بارے میں اللہ فرما کے نہ دیکھا نہ سنا نہ کسی کے دل میں خیال تک گیا, اور جب اللہ میزبانی پر آئے گا تو کیا اس کی شان ہوگی جو وہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, تو بھلا وہ جو مؤمن ہے اور وہ جو نافرمان ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، بالکل برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، نزولا بما کانوا یعملون، اس کے سلے میں جو وہ اعمال کرتے تھے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس، واما الذین فسقوا فمأواهم النار، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کرنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، مراد دھکیل دیے جائیں گے. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور انہیں کہا جائے گا کہ دوزخ کے عذاب کو چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، وہ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب دنیا میں آنے والے کچھ عذابوں اور سختیوں وغیرہ کا بیان. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں ہم نزدیک کا ایک عذاب بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ رجوع کریں، یا تاکہ یہ رجوع کریں. سختیاں آتی ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، جب بھی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا قوموں کو سختی و تکالیف میں مبتلا کیا، کبھی قحط کا معاملہ آ جانا، کبھی کسی اور طرح کی مصائب میں مبتلا ہو جانا، اس میں بھی ایک حکمت کیا ہے؟ لوگوں کے دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے، انتقام لینے والے. بہت سخت بات ہے. اول تو کفار کے لیے ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے جن کو رہنمائی دی جا رہی تھی، جن کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا تھا، آیات سنائی جا رہی تھی، مگر انہوں نے سن کر نہ دی اور اعراض کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم مجرمین سے بدلہ لیں گے. یہ تو کفار کا بیان ہے. آج قرآن میرے اور آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور یہ لائف ٹائم اپورچونیٹی ہے. آپ میں سے ممکن ہے کچھ ساتھیوں کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا ہو. زندگی کہاں کہاں لگ گئی ہماری، قرآن سے کس کس قدر دوری ہوتی چلی گئی ہماری. اللہ ہمیں معاف کرے. اب اس کے بعد تو اس سے بڑی کوئی نعمت محسوس نہ ہونا. سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت ہدایت قرآن ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا ہوا. اب میں اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھوں، باقی چیزیں اس کے تابع رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اور اللہ نہ کرے رمضان گیا قرآن بھی گیا، رمضان گیا قرآن بند، پھر مٹی پڑے گی قرآن کے نسخوں کا، پھر شاید اگلے 11 مہینے کے بعد تو سوچے گا کہ قرآن بھی مجھے کھولنا. تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، بہت بڑی ہماری لاپرواہی ہوگی. اور پھر اللہ پھر انتقام لینے پر بھی قادر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مزید اس کلام سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو اس کے ملنے کے بارے میں شک نہ کیجیے گا. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. یہ خطاب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یقیناً سنائے دوسروں کو جا رہا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے ان بنی اسرائیل میں سے، وہ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کرتے تھے. اللہ نے امامت کب دی ہے؟ تین باتیں بیان ہو رہی ہیں. ہماری ہدایت کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور وہ صبر کرتے تھے، اور ہماری آیات پر یقین کرتے تھے. آج ہمیں اللہ کے کلام پر یقین ہو، اللہ کے خاطر دین کی راہ میں آنے والے مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اس ہدایت کے پیغام کے ذریعے دوسروں کو رہنمائی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی یہ تین بیان کردہ پریکوئرز پورے ہوں گے. یہ تین بنیادی شرائط، تین کنڈیشنز وہ پوری ہوں گی. کب امامت ملی؟ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. دو، صبر کرتے تھے. صبر کیا ہے؟ مشکلات اور مسائل کو جھیلنا بھی، اور ایک ہوتا ہے صبر عن دنیا، دنیا سے اپنے آپ کو روکنا. بڑی اٹریکشن ہے، بڑا کھینچتی، چھوڑتی نہیں پھر کہیں کا، اپنا بھی نہیں چھوڑتی، اپنی صحت کے لیے بھی نہیں خیال رکھتا آدمی، گھر والوں کے لیے بھی نہیں چھوڑتی بعض اوقات، دین تو پھر بدلی کہاں جائے گا. اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا، تج دینے قربان کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ صبر ہے عن دنیا، دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، اور اللہ کی آیات پر یقین. یہ ہو تو پھر اللہ کی نصرت بھی آئے گی. اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ عروج دے گا، اس کو تر کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. مسلم کی روایت کئی مرتبہ آ چکی. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت کا باعث نہ بنی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی کہ یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے کھنڈرات سے گزرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو رما کرتے ہیں پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں. تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور خود وہ بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں، ان قدرتوں پر غور نہیں کرتے. ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یہ مشرکین کہتے تھے کب آئے گا جو تم عذاب کی باتیں کرتے ہو، عذاب لے آؤ. قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون، آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے اور آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں. اس کے بعد سورت الاحزاب کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ مدنی سورت ہے، تقریباً 8 مکی سورتوں کے بعد اب ایک اور مدنی سورت آ رہی ہے. پہلے سورہ نور ہم نے 18 پارے میں مدنی سورت پڑھی تھی، اب سورت الاحزاب ہے. سورہ نور اور سورہ احزاب کے مضامین میں کافی مطابقت ہے، وہاں بھی پردے کے متعلق ایک حکم تھا، وہ گھر کا پردہ تھا. یہاں بھی پردے کے متعلق ایک حکم آئے گا، وہ گھر کے باہر کا پردہ یا نامحرم کے سامنے خاتون کا لباس. سورہ نور میں بھی معاشرتی ہدایات تھیں، یہاں بھی کچھ معاشرتی ہدایات عطا کی گئی ہیں. سورہ نور میں بھی منافقین کا اور سچے ایمان والوں کا بیان تھا، اس سورت میں غزوہ احزاب کا بیان بھی ہے اور منافقین اور سچے ایمان والوں کے طرز عمل کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے جو میٹرک کا سلیبس ہے اس میں ابھی تک سورت الاحزاب موجود ہے، سورہ انفال ہے، سورہ احزاب ہے اور 28 سے پارے کی سورت الممتحنہ ہے، اور بش کے دور میں جو ہے وہ جنرل صاحب نے نکلوا دی تھی سورہ توبہ. ابھی اور لگے ہوئے ہیں، ابھی ایک بل گیا ہوا ہے سینٹ کے اندر قرآن پاک کی تعلیم لازمی کرنے کے لیے. الحمدللہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو وہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے لکھ دیا، اعتراض کر دیا کہ صاحب وہ پھر بائبل بھی پڑھانی پڑے گی اور پھر وہ گیتا بھی پڑھانی پڑے گی. اب بھائی کتنے پرسنٹ ہیں غیر مسلم یہاں پر، ان کو قرآن پڑھانے کی تھوپنے کی ہم بات نہیں کر رہے. 98% مسلمان بچے ان کو تو پڑھاؤ، یہ ہے اس طرح کی حرکتیں. فی الوقت سورہ آداب ہمارے میٹرک کے سلیبس میں موجود ہے. چلیے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے یگسٹرس بھی آ رہے ہیں، تو اگلے سال جب ان کے پیپرز ہوں گے اس میں ان کو یہ ذرا سہولت بھی رہے گی. توجہ سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجئے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کیجئے، یعنی قرآن. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو. وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. ایک بات نوٹ کیجئے، بعد میں کام آئے گی. خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کاہے کا حکم دیا گیا؟ تقوی اختیار کریں، منافقین کفار کی بات کو اہمیت نہ دیں، اور اللہ کی طرف سے جو وحی آئی اس کی پیروی کریں اور اللہ پر توکل کریں. کیا خیال ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہیں یا امت کے لیے بھی؟ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بعد میں پردے کے احکامات بیان ہوں گے جو کل کے سیشن میں بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پردے کے احکامات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، تو وہاں ہم یہ یاد دلائیں گے کہ یہ کیا تعلیمات صرف نبی کے لیے، نبی کی امت کے لیے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے کی گئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق اور اللہ حق بیان فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل اور وہ صحیح راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ چند مسائل ہیں اس میں جو بیان ہوئے ہیں، ایک تو اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں، آگے دو مسائل کا بیان ہے۔ ایک یہ کہ عربوں کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ اپنی ماں اپنی بیوی کو کہہ دیا کرتے تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، اور پھر تعلق قائم نہ کرتے، وہ اللہ کی بندی لٹکتی رہ جاتی، مصیبت ہو جاتی اس کے لیے۔ اس مسئلے کو ظہار کا مسئلہ کہتے ہیں، ظہار یو تظاہرون سے ظہار کا مسئلہ، اس کا حکم تو بیان ہوا ہے سورۃ المجادلہ میں 28 سے پارے کے شروع میں، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں تھوڑی ہو جائے گی کہ تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر ڈالا۔ یہ کیا تم حلال حرام کے اندر دخل اندازی کر کے من چاہے فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہو، ایک بار۔ دوسرا، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، لے پالک یا ایڈاپٹیڈ یا منہ بولا بیٹا، وہ منہ بولا ہی رہے گا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آگے ایک مسئلہ پیش آنے والا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے اور مشہور ہو گئے تھے، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دلا دی گئی۔ اور آگے ایک مسئلہ پیش آئے گا وہیں پر میں عرض کر دوں گا، تو وہاں پر بتایا گیا یہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ مسئلہ وہ کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں اصولی بات کیا بتا دی گئی کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہوگا، حقیقی بیٹا وہ نہیں ہو سکتا۔ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے والد ہی کی طرف جو ان کے باپ ہیں منسوب کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم ان کے والدوں کو نہ جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو لے پالک بیٹا تم نے کسی کا بیٹا اڈاپٹ کیا ہے، اس کے والد کی طرف بھی اس کو منسوب کرو، اور اگر ڈاکیومنٹس وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس کے گارڈین کا نام لکھوایا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ضرور ہیں، تمہارا اچھا رشتہ ان کے ساتھ ہوگا، تعلق ہوگا، محبت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہے وہ تمہارا، وہ منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹا ہی رہے گا، اس کو اس کے والد کی طرح منسوخ کیا جائے، ایک بار۔ اور ہمارے دین میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، کون کس کی اولاد ہے، اسی سے محرم نامحرم کے معاملات طے ہوتے ہیں، اسی سے وراثت کا معاملہ بھی وہ طے ہوتا ہے، اس کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ نسب کیا ہے، کون کس کی طرف منسوب ہے، کون کس کی اولاد ہے، یہ بہت قیمتی مسئلہ۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں جو تم سے بھول چوک ہو گئی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو اپنے دل کے ارادے سے کرو گے۔ آئندہ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تم قرار دے، اگر یہ جانتے بوجھتے کرو گے تو یہ غلط ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر حقدار ہیں۔ ایک تو سادہ سا مفہوم، ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر تشریف فرما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا بھائی تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، تو ساتھ کہہ دیا جو دل کی بات تھی، اے اللہ کے رسول میری جان کے سوا باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہاں، اب وہ خاموش ہوئے اور اپنی کیفیت کا جائزہ لیا، اور پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت ہے، تو اب آپ نے فرمایا کہ الان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، اب تمہارا ایمان مکمل۔ ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، وہ بھی بخاری کی ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مراد تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ جان سے بڑھ کر۔ اور ایک اور پہلو، ایک اور ترجمانی کیا کی گئی، نبی علیہ السلام کو تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر اختیار حاصل ہے، تمہاری جانوں سے بڑھ کر انہیں، تم سے بڑھ کر انہیں تمہاری جانوں پر اختیار حاصل، جو چاہے کرے تمہاری جانوں کے ساتھ، جو چاہے تمہیں وہ حکم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ البتہ حکم کیا دے گئے، تعلیم کیا دے گئے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر مشکلات آتی گرا گزرتی، حریصٌ علیکم تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم ایمان والوں کے لیے رحمت و شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سورہ توبہ کے آخری آیات ہیں۔ مشقتیں تو وہ جھیل گئے امت کے لیے، خون تو وہ پیش کر گئے امت کے لیے، محنتیں تو وہ کر گئے امت کے لیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں تو وہ کر گئے امت کے لیے، حالانکہ انہیں تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر حق حاصل ہے۔ یہ بھی ایک ترجمانی سیکھی گئی ہے۔ بہرحال اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں نا یہ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو بالکل صحیح جذباتی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بغیرت نہیں ہو سکتے۔ وہ بغیرت ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر جیزس کرائسٹ کو گالیاں دیتے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بغیرت ہے جن کی ملکہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، مگر پیغمبروں کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ظالم اس کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بغیرت نہیں ہو سکتے، تم ہوگے بغیرتوں کی اولاد ہوگے، ناجائز نطفے کی پیداوار ہوگے، مگر ایک مسلمان کے پاس کوئی پونجی بچی ہے تو وہ ایمان کی پونجی، اور اس روح محمد کو نکالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کیوں زیادہ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں مسلمان، جیسے کہ میری ٹون بھی آپ کو فیل ہو رہی ہے، اس کی بھی ایک وجہ سمجھ لیجیے۔ بہت پیاری بات علماء نے لکھی، یہ جو ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ کیا ہے؟ اس ساری امت کو جو ایمان ملا ہے نا، اس ایمان کا منبع اور سورس رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک؟ اور ایک ایک مسلمان کے دل میں اگر کوئی ایمان کی چنگاری ہے نا، تو وہ اس ایمان کے سورج کی شعاع ہے جو اس مسلمان کے دل میں موجود ہے، اور اس مسلمان کے اس اندر موجود شعاع کا ڈائریکٹلی وہی تعلق ہے رسول اللہ کی ذات سے جو زمین پر پڑنے والی کرن کا سورج سے ہوا کرتا ہے۔ تو وہ منبع ہے، سورس ہے ایمان کے، اور ایک ایک کرن جو ہے وہ ایک ایک بندہ مومن کے دل، یہ ڈائریکٹلی ہمارا کنیکشن ہے رسول اللہ کی ذات سے۔ اور جس دن یہ جذباتیت بھی، جذباتیت یقیناً معقولیت کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جذباتیت کے ہم قائل ہیں، لیکن جس دن یہ جذباتیت بھی نکل گئی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ امت روحانی سطح پر مر چکی ہے۔ جیسے امام مالک نے کہا، اللہ اکبر، اس امت کے جینے کا کوئی جواز نہیں کہ جس امت کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور امت اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہو۔ جس امت کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو جائیں اور وہ امت جی رہی ہے، کھا پی رہی ہے، اس کے جینے کا جواز نہیں رہتا۔ امام مالک کو تو یہ سمجھ آ رہی تھی، آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ غالباً امام شافعی ہیں، غالباً بیان ہو رہا تھا، حدیث کا ذکر آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ پسند تھا، یہ پسند تھا، یہ پسند تھا، تو بیان میں آیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کدو پسند تھا، لوکی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ کہہ دیا انہوں نے، امام شافعی نے پڑھ دیا، آگے سے شاگرد بول اٹھا، ولاک اللہ احبو یا استاد، دیکھیے استاد مجھے تو پسند نہیں۔ امام شافعی نے کتاب تو کی بند، نکالی تلوار اور کہا، الفاظ کو واپس سے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، الفاظ واپس سے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ کدو کھانا کوئی فرض ہے، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کی ایک ادا بیان ہو رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو مجھے پسند نہیں ہے، تو امام شافعی نے اس کو بھی گستاخی جانا ہے، کہا الفاظ واپس لے ورنہ میں تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ یہ ہمارے ائمہ مجتہدین نے سمت کے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ دین کو ہم سے بہت زیادہ بہتر انداز سے سمجھتے تھے۔ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج، ازواج مطہرات، وہ امت کی مائیں ہیں۔ اچھا، تو وہ امت کی مائیں ہیں تو اللہ کے رسول ہمارے کیا ہوئے؟ والد ہوئے روحانی۔ اور ابو لہب تھا بدبخت، جس نے کہا جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کہنے لگا بطیرہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل کٹ گئی، تو بیٹا انتقال کر گیا، نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ آج اس زمین پر کم از کم 2 عرب انسان جو مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی روحانی اولاد کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ جو اس ملعون نے کہا تھا ابو لہب نے، اس پر تو لعنت ہو رہی، تبت یدا ابی لہب و تب، اور آج کوئی نہیں ملے گا جو عزت سے اس کا نام لینا یا اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت دینا پسند کرتا ہو، لیکن 2 عرب مسلمان اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہوئے۔ البتہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحمی رشتہ دار ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت. کیا مطلب؟ یعنی یہ تو ساری امت، ایک امت ہونے کے ناطے ایک رشتہ ہے ہمارا، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ جب کسی کے انتقال ہوتے تو پوری امت کو وراثت میں حصہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. وہ جو رحمی رشتہ دار ہیں انہی کے اندر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا وراثت میں حصہ، اور اس طرح کے احکامات تو وہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر اپلائی ہوں گے، ادروائز سب کے سب ایمان کی بنیاد پر وہ ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنا چاہو. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، اگر کسی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے مگر ہے وہ قریبی دوست ہے یا رشتہ داروں میں سے اس کا رشتہ کچھ بنتا ہے اور بندہ اس کو کچھ دینا چاہے تو وصیت کرنے کی اجازت ہے ایک تہائی مال کی حد تک. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب میں طے شدہ لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا، اور اے نبی آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. ایک تو یہ کہ پیغمبروں سے عہد لیا گیا، پچھلے پیغمبروں سے، آخری پیغمبر سے نہیں، پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا کہ تمہارے سامنے کوئی رسول ہیں تو ان کا ساتھ دینا. اور یہ کہ سورہ شورا میں پڑھیں گے ان پانچوں پیغمبروں کا ذکر آئے گا جن کے نام یہاں پر لیے گئے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ سوال کرے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سچوں سے سچائی سے سوال کیا مطلب؟ سورہ آراف آیت 6 میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے پیغام پہنچائے گی نہیں، اور اللہ امتوں سے بھی پوچھیں گے پیغام کے بارے میں کیا طرز عمل تم نے اختیار کیا. اس کے بعد اگلے دو رکو جو آ رہے ہیں اس میں غزوہ احزاب کا بیان ہے، بیٹل آف ٹرنچز جسے کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. یہ معرکہ پیش آیا ہے شوال 5 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رمضان بڑے متحرک تھے، شوال رمضان کے بعد آتا ہے نا، تو 5 ہجری کے شوال میں یہ ہوا، اور 3 ہجری کے شوال میں احد کا میدان سجا تھا، اور 2 ہجری میں رمضان میں بدر سجا تھا، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی. رمضان بڑا متحرک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. بہرحال شوال 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ سازش تھی یہود کی، اور انہوں نے مل کر سارے عرب کے لوگوں کو تیار کیا مسلمانوں کے خلاف. کوئی 12,000 کے قریب عرب بھر کے لشکر آئے ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور کم و بیش 3,000 کی آبادی مسلمانوں کی مدینہ طیبہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ نے مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول ہوا، اور خندق کھودنے کا صرف حکم جاری نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ علیہ السلام لیڈنگ فرام دی فرنٹ والی مثال بن گئے، اور آپ خود بھی بنفس نفیس وہاں پر موجود ہیں. اگر کوئی بھوک برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنی قمیص ہٹا کر دکھائی، وہاں 2 پتھر بندے ہوئے تھے. صحابہ نے کدالے چلائی تو رسول اللہ نے بھی کدالے چلائی، بلکہ وہ مواقع بھی آئے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم سے چٹان نہیں ٹوٹتی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر پاش پاش، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ چٹانے پاش پاش. پتہ کیا کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ مجھے کسرا کے کنگن دے دیے گئے، مجھے یمن کی فتح دے دی گئی، مجھے شام کے محلات دے دیے گئے، ابھی سارا عرب اپنا پورا زور، الائیڈ فورسز، جی یہ ساری الائیڈ فورسز آ چکی ہیں، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہوا بعد میں جا کر. بہرحال یہ ہے پس منظر یہود کی سازش، سارے عرب کے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھودی ہے، اور کچھ پہاڑوں کی بھی سپورٹ تھی. بنو قریظہ یہ ایک قبیلہ ابھی باقی ہے یہود کا، باقی 2 کے خلاف اقدام ہو چکا، لیکن عین موقع پر انہوں نے بھی کچھ خلاف ورزی کی ہے اور بڑا بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش مسلمانوں کو کی تھی. اب آئیے تھوڑے اس کا مطالعہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی و جنود لم تروها, اور ایسے لشکر بھیجے تم نے نہیں دیکھا جنہیں. ایک مہینے تک محاصرہ ہوا ہے مسلمانوں کا, پھر اللہ نے ہوا بھی چلائی آندھی چلائی اور ان سب کے خیمے اڑ گئے, ان کے جانور رسیت اڑا کر بھاگ گئے اور یہ ناکام لوٹے ہیں. یہ بھی مختصر بیان, آگے تفصیل آ رہی ہے. وہ جنود لم تروها, اور وہ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے اسے جو تم کرتے ہو. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جبکہ وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے, اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی. کچھ قبائط غطفان حوازن یہ اوپر کے علاقوں سے آئے, نیچے سے مراد یہ قریش آ رہے مکہ کی طرف سے, یہ اوپر نیچے ہر طرف سے لشکر آئے ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, جب آنکھیں چندیا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے خوف کی کیفیت. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے, یہ منافقین کے نفاق کی طرف بھی اشارہ ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اسی موقع پر اہل ایمان کو آزمایا گیا اور زوردار انداز میں انہیں ہلا دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, اور یاد کرو جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے نفاق کی, ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکہ تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ ان کا خود سے باطن سامنے آ رہا ہے. یہی آزمائش آتی ہے تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, اور یاد کرو جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے کہ اے یثرب والوں, مدینہ بھی نام نہیں لے رہے, یہ منافقین کی ٹون ہے, یثرب پرانا نام, اے یثرب والو تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں, لہذا تم لوٹ چلو, چھوڑو اس دین کو, پھنس گئے کہاں پر ہم, چھوڑو پچھلے دین پر جاؤ اپنے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, اور ان میں سے گروہ اجازت مانگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے شک غیر محفوظ ہیں, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں. ان یریدون الا فرارا, وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں, خندق بھی کھودی گئی تاکہ لوگ مدینہ میں انٹر نہ ہو سکیں, پہرے بٹھائے گئے ہیں, عورتوں بچوں کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر دیا گیا, سارا انتظام ظاہری اسباب کے تحت کیا گیا ہے. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, اور اگر وہ ان پر مدینہ کے اطراف سے داخل ہو جائیں پھر ان سے فساد چاہا جائے تو یہ ضرور اس کو منظور کر لیں گے. وما تلبثوا بها الا يسيرا, اور گھروں میں سے تھوڑی دیر لگائیں گے, مراد ہے کہ بھاگیں گے, ذرا ان کو بھاگنے کا موقع ملے, اس دین سے پھر جانے کا موقع ملے, فوراً بھاگ پڑیں گے. معاذ اللہ. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, حالانکہ اس سے پہلے اللہ سے وہ عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے. احد کے بعد کی بات ہے, احد 3 ہجری, احد کے بعد کا بیان ہے, انہوں کا شاہ آئندہ ہم جو ہے وہ پیٹ نہیں پھیریں گے, ساتھ دیں گے. وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کا جو عہد ہے اس کے بارے میں تو سوال ہوگا. قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, آپ فرما دیجئے کہ تمہیں فرار ہرگز نفع نہیں دے گا اگر موت سے قتل سے تم بھاگے, اس صورت میں تم تھوڑے دن ہی فائدہ دیے جاؤ گے. یعنی قتال سے جی چرا کر کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی بچ جائے گی؟ قطعاً نہیں, موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمۃ, آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, تم پر مہربانی کرنا چاہے, اللہ کے مقابلے میں تو کوئی تمہارا نفع نقصان نہیں اس کا اختیار رکھتا. ولا یجیدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا, اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو روکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ. ولا یاتون البأس الا قلیلا, اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے مگر بہت کم, یعنی قتال سے جی چراتے ہیں. اشحۃ علیکم, تمہارے متعلق کنجوسی کرتے ہوئے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, پھر جب خوف آئے تو تم دیکھو گے انہیں کہ وہ تمہیں یوں دیکھتے ہیں منافقین جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو جائے. ذرا قتال کا تقاضا ہے, ذرا کوئی اور تقاضا ہے تو ان کو موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, جب خوف چلا جائے تو مسلمانوں تمہیں یہ تانا دینے لگیں گے تیز زبانوں سے مال پر بخیلی کرتے ہوئے, کنجوسی کرتے ہوئے. اولئک لم یؤمنون فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ ایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، بظاہر کو نیکی بھی تھی، خدمت کرتے تھے بیت اللہ کی، یا یہ منافقین کچھ مال، معاف کیجئے گا، منافقین کچھ مال خرچ کرتے رہے، جھوٹ موٹ کی نیکی کرتے رہے، اگر یہ واقعتاً ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ اس وقت ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ پیغمبر کا ساتھ دینا، چاہے وہ خندق کے کھودنے کا ساتھ دینا ہو، یا کبھی قتال کا ساتھ دینا ہو، یا کبھی ہجرت میں نکلنا ہو، کبھی مال خرچ کرنا ہو، اگر یہ نہیں کرے تو واقعتاً ایمان والے نہیں ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ کفار کے لشکر ابھی گئے نہیں، حالانکہ جا چکے مگر اتنے خوف زدہ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ گئے نہیں۔ وان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہات میں باہر نکلے ہوتے، تمہارے بارے میں خبریں پوچھ رہے ہوتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اے مسلمانوں یہ تمہارے درمیان ہوتے تو جنگ نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ تو ان کا روک دیا جانا ہی بہتر ہے، لیکن ان کا خوف باطن، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ اگلی آیت بہت مشہور، بہت معروف، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بہت معروف آیت ہے، کئی اعتبارات سے اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کا عمومی بیان ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے نبی علیہ السلام رہنمائی عطا فرما گئے، اور انگلی پکڑ پکڑ کر چلا گئے، زندگی کے ہر ہر گوشے کے لیے آپ کی تعلیمات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ جتنا ہم اپنے ماں باپ کو جانتے اس سے ہزار گنا زیادہ اپنے پیغمبر کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں، اتنا کچھ دستیاب ہے مواد ہمارے پاس۔ ایک بات عمومی زندگی، یعنی زندگی میں خوشی ہو، غمی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اور وسائل و کاروبار ہو، زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کا نمونہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔ باپ کے لیے، شوہر کے لیے، دوست کے لیے، پڑوسی کے لیے، امام کے لیے، خطیب کے لیے، مربی کے لیے، مزکی کے لیے، داعی کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک حکمران کے لیے، کسے بادشاہ، زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے، بہترین اسوہ اللہ کے رسول کا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ فرمایا اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ آخرت سامنے نہ ہو تو مائیکل ایچ ہارٹ کتاب تو لکھ دے گا گریٹ ہنڈریڈز کے نام سے، اور لکھ بھی دے گا میں ٹاپ پر لا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی تمہارے لانے کی کوئی ضرورت تھوڑی پڑی، یہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ تمہیں لانا پڑ رہا ہے، ورنہ ان کی عظمت تو اللہ نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس نے کہا ہی از دی اونلی پرسن ناٹ پروفٹ، ڈنڈی تو یہ ماری، انسان مانے رسول نہیں مانا اس نے، یہ ہماری ڈنڈی اس نے۔ تو ہمیں کوئی زیادہ ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اگر آخرت پیش نظر نہیں کتاب بہترین لکھ دی جائے گی لیکن عمل ان فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو عشق رسول کے دعوے تو ہو جائیں گے لیکن شاید رسول اللہ کے اسوہ سے فائدہ اٹھایا نہ جا سکے۔ اور آخری بات ضمن ضمن میں اہم ترین کیا ہے، یہ آیت کہاں رہی ہے؟ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، پچھلی آیات رکو نمبر 2 احزاب کا بیان تھا، منافقین کا طرز عمل سامنے آ گیا۔ آیت نمبر 22 سے آگے ان آیات میں سچے ایمان والوں کا بیان آئے گا اس غزوہ احزاب کے تعلق سے۔ دو رکو ہیں اس غزوہ احزاب کے بیان پر، دونوں کے درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے۔ کیا مطلب یہ غزوہ احزاب کیوں سجا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے درمیان۔ یہ بحق و باطل کا معاملہ کیوں جاری ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ ایک مشن لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اس کے لیے 13 برس صبر بھی کیا، جماعت بھی تیار کی، مگر سفر ہجرت کے دوران قتال کی اجازت بھی ملی، اور ہجرت کے بعد سورہ البقرہ میں قتال کا حکم بھی آیا، بدر بھی ہے، احد بھی، احزاب بھی۔ یہ ہے اسوہ رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں نے پتھر باندھا، آپ نے فرمایا میں نے 2 باندھے، ساری بھوک اور پیاس آپ نے برداشت کی، کدالے آپ نے بھی چلائی، خندق آپ نے بھی کھودی، ساری مشقت آپ نے بھی جھیلی، اس پورے میدان میں رسول اللہ لیڈ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بہترین اسوہ رسول اللہ علیہ السلام کا۔ وہ دین جو وہ غالب کر گئے، اس دین کی غلبے کی جد و جہد پوری کی پوری اسوہ ہے تمہارے لیے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے کتنی نسبت ہے؟ آج میرے اور آپ کے شب و روز، میری محنت، میری ایکسپرٹیز، میرا مال، میری جان، میرا وقت، میری صلاحیت، میرے تعلقات، میری پی آر، میری اولاد، کیا اس مشن میں کھپ رہے ہیں جو مشن رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوشبو لگانا سر آنکھوں پر، مسواک کرنا مبارک، طائف کی گلیوں میں بھی خوشبو تو کبھی شاید لگانی پڑ جائے، احد کے میدان میں بھی تو شاید کبھی مسواک کرنی پڑ جائے، وہ بھول جائیں گے کیا؟ اور روزمرہ کے چند معمولات کی اداؤں کو ادا کر کے مطمئن ہو جائیں گے کہ اس میں حسنہ کے تقاضے پورے ہو گئے؟ کیا حال ہے آج اللہ کے دین کی صورتحال کیا ہے؟ آج مغلوبیت کا دور ہے دین کی، تو سب سے بڑی سنت کیا ہے آج؟ اس ظلم کے نظام کو ختم کر کے اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ ہے 23 برس کی محنت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، جہاں طائف کی گلیاں، ہجرت کی راتیں، احد کا میدان، 70 لاشیں احد کے میدان میں، 259 صحابہ کی جانیں 23 برس کے جد و جہد میں رسول اللہ نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بھائی، یہ ہے اسوہ حسنہ کا، یہ انقلابی پہلو بھی اس سامنے رکھنا ہے. اللہ ہمیں اس محنت کے لیے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب وجم ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، کہنے لگے یہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا. سبحان اللہ، ایک ہی میدان سجا ہوا ہے احزاب کا، منافقین کہہ رہے ہیں جھوٹے وعدے تھے معاذ اللہ، اور سچے ایمان والے کہہ رہے ہیں تو سچے وعدے تھے، یہ تو ہو کر رہنا تھا، یہ تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، آزمائشیں تو آ کر رہیں گی، موقع تو مل کر رہے گا، جانے پیش کرنے کا موقع تو مل کر رہے گا. یہ ہے ایمان جو کھڑا کرتا ہے بندہ مومن کو، ایمان والوں کی یہ شان. وما زاد وصدق اللہ ورسوله، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے، وما زادهم الا ایمان وتسلیما، اور اس طرز عمل نے، اس کیفیت نے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا سوائے ایمان کے اور فرما برداری کی روش کے. عجیب شے ہے یہ ایمان، عجیب شے ہے. 12,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے، بھوک اور پیاس سے گزر رہے ہیں، ایک مہینے کا محاصرہ ہے، اور ایمان والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو پہلے ہی بتا تھا، یہ تو ہونا تھا ہمارے ساتھ. اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا ہے اور ان کی فرما برداری کی روش بڑھ رہی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، مؤمنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اس کو سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے. یہاں کون سی نظر ہے؟ جان پیش کرنے کی نظر. کچھ لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں، 14 گئے بدر میں، 70 شہید ہوئے احد کے میدان میں، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں، موقع ملے تو جان اللہ کی راہ میں پیش کرنے، پھر بھی کیا ہوگا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو پھر بھی ادا نہ ہوگا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اس بار میں کچھ تبدیلی نہیں کی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا، وہ ان کے غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی بھلائی نہیں ملی. ایک مہینے کا محاصرہ ہوا، کچھ ان میں پھوٹ بھی پڑ گئی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، وہ تفاصیل میں پڑھ لیجئے گا. اور ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور یہ ناکام چلے گئے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ کے معاملے میں کافی ہو گیا. کوئی باقاعدہ جنگ بھی نہیں، اکا دکا جھڑپ تو ہوئی، جنگ کوئی باقاعدہ نہ ہوئی، اور سارے عرب کی فورسز، الائیڈ فورسز اس وقت کی آ گئی، اور سب ناکام چلے گئے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ قوی ہے اور غالب ہے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انہوں نے آخری اٹیمپٹ کیے ہیں، الان نغزوہم، اب ہم جائیں گے ان کی طرف اے میرے صحابہ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو اے مسلمانوں تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم نے قید کیا تھا. یہ ہے بنو قریظہ کا معاملہ. تین قبائل تھے یہود کے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور پہلے ان سے نبی علیہ السلام نے معاہدے کیے تھے، پہلے بھی ذکر ہو چکا، مگر سازش کی تو ان کے خلاف اقدام بھی ہوا. بدر کے بعد بنو قینقا کو مدینہ سے نکالا گیا، اور سن 4 ہجری میں بنو نذیر کو نکالا گیا. سورہ حشر میں پڑھیں گے 28 سپارے میں انشاءاللہ. اور بدترین اقدام ان کے خلاف ہوا بنو قریظہ, انہوں نے عین موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور بڑا خطرہ ہوا تھا. اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ معرکہ بس احزاب کا تو پورا ہوا, آپ ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لے آئے. اور جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر, ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں. سبحان اللہ, ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے, چلیے اب قریظہ کا معاملہ بھی چکا دیں. اللہ کے پیغمبر نے مہم روانہ کی, اس کی بھی تفصیل ہے. حاصل کلام ان کا محاصرہ ہوا, اور پھر انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے, ان کی مت ماری گئی تھی, سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ کو قبول ہوگا. پہلے مراسم تو ان کے ساتھ, سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور ان کے باقی لوگوں کو قید کیا جائے. اور بڑا میسیکر ان لوگوں کا ہوا ہے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور قرآن کے الفاظ اس پر اشارہ بھی دے رہے ہیں. بدترین اقدام ان کے خلاف ہوا, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہوا, ان کی کتابوں میں اسی طرح کی بات تھی. ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے ان میں سے, اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا, اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دی ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک اور زمین سے مراد خیبر کا علاقہ ہے. 7 ہجری میں خیبر کی فتح مسلمانوں کو ملی ہے, اس کی طرف ابھی سے اللہ تعالی نے ایڈوانس میں خوشخبری دے کر اعلان فرما دیا ہے. بس ایک بات, اور پھر یہ مطالعہ مکمل ہوگا آج کا انشاءاللہ. یہ جو ہمارے لبرلز اور سیکولر مائنڈڈ لوگ بار بار کہتے ہیں معاہدے ہونے چاہیے, معاہدے ہونے چاہیے, رسول پاک نے بھی معاہدے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی زالے ٹپکتی ہیں اصل میں دنیا پرستی کی وجہ سے. آدھی بات کوٹ کرتے, آدھی بات کوٹ نہیں کرتے. رسول اللہ علیہ السلام نے میثاق مدینہ کیا تھا, مدینہ پیکٹ کیا تھا, 3 قبائل سے کیا تھا, بالکل صحیح بات ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب انہوں نے سازشیں کی تو تینوں کے خلاف اقدام بھی کیا تھا؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ آج اسرائیل کو قبول کر لیا جائے, تو بھائی اللہ کے بندو, رسول اللہ کا اگر ذکر کرتے ہو تو رسول اللہ کے مشن کی بھی تو بات کرو. رسول اللہ کا ایک مشن تھا, اس مشن کے دوران ایک اسٹریٹجی تھی, جب تک جماعت تیار نہیں ہوئی صبر کے مراحل سے گزرے, اور پھر اللہ نے قتال کی اجازت تو پھر حکم بھی دیا ہے. تم بھی آج ڈکلیئر کرو گے ہاں ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں, تب تو تمہارا کوئی منہ ہے رسول اللہ کی بات کو کوٹ کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رالے ٹپکتی ہو, زبان لٹکتی ہو, اس کی طرح کتے کی طرح جو سورہ الاعراف میں ذکر ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 175 میں, دنیا پرستی کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ کافروں سے, یہود سے خاص طور پر معاہدے کر لیے جائیں, تو یہ بھی کھلواڑ ہے, یہ بھی توہین ہے. اللہ کی کتاب اور نبی کی بات کی توہین کے مترادف ہوگی یہ بات کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نبی کو کوٹ کیا جاتا ہے اور ہاف کوٹ کیا جاتا ہے یا غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اللہ ایسی حرکتوں سے ہماری اور اس پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.